بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان، محترم ڈاکٹر اقرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی چھٹی حدیث پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حلال حرام اور اصلاح قلب. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المؤمنون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقال عز وجل كما ورد في سوره البقره، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. وعن ابي عبد الله بن عمر بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه الامام البخاري وامام مسلم رحمهما الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں اکل حلال کی اہمیت اور حرام اشیاء سے، حرام کاموں سے، حرام آمدنی سے اجتناب کی اہمیت پر ان دو آیات کے حوالے سے بھی جو میں نے آج کی تلاوت کی ہے گفتگو ہوئی تھی اور اس حدیث کے لیے آج اسی کا سلسلہ سمجھیے مضمون کا، اسی سے متعلق رہنے دیکھیے حلال اور حرام کا معاملہ. یہ حدیث عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جیسا کہ میں نے حوالہ دے دیا بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو سند کے اعتبار سے اس سے اونچا کوئی آیات کوئی درجہ نہیں، سند مسترد ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جانے والی شہر ہوتی ہے متفق علیہ حدیث، اس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوتے ہیں. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بہت اہم مضمون ہے، اس کے اگرچہ بہت سے پہلو ہیں. حضور نے فرمایا ان الحلال بین، حلال کیا ہے یہ بالکل واضح ہے، وان الحرام بین اور حرام کیا ہے یہ بھی بالکل واضح ہے. وہ بینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں جن کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کو یا ان کے حکم کو، ان کے بارے میں شریعت کے تقاضے کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. وہ تو بہت رسوخ فی العلم رکھنے والے علماء کو ہیں، جن کی ذہنی نظر ہو قرآن پر بھی حدیث و سنت پر بھی، اور پھر یہ کہ جو شریعت کے مقاصد ہیں, شریعت کے محکمات ہیں, شریعت کے اصول ہیں, ان کا گہرا فہم بھی ہو, وہی شخص ہے جو پہچان سکتا ہے ان مشتبہات میں سے کون سی چیز حلال کے دائرے میں آ جائے گی, کون سی حرام کے دائرے میں آ جائے گی. اچھا, فقہاء میں پھر اس کے بہت سے درجے قائم ہوئے ہیں, لیکن شریعت کی اسے ایک ہے فرض, ایک ہے حرام. جیسے یہاں حلال اور حرام کی بات آئی ہے تو شریعت میں فرض اور حرام, فرض سے آگے کم تر واجب, فرض تو نہیں لیکن فرض کے قریب ہی ہوتا ہے. جیسے وتر کی نماز فرض کو شمار نہیں ہوتی لیکن واجب, اس سے آگے مسنون سنت, اس سے نیچے آئیے مستحب, جس کا کرنا پسندیدہ, آخر میں مباح, جو جائز. لیکن اب جائز سے اور لیفٹ کو آپ چلیں گے تو مکروہ, اس میں پہلے آتا ہے مکروہ تنزیلی, پھر اس سے بھی آگے مکروہ مکروہ ہے تحریم, یہ واجب کے درجے میں جیسے کہ فرض کے ساتھ واجب جو ہے چمتا ہوا ہے, ایسے ہی مکروہ تحریم جو ہے وہ حرام کے ساتھ چمتا ہوا ہے. تو یہ اس سے گریڈ ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ یہ تمام گریڈ کس سے قائم کیے, فقہاء نے قائم کیے. فقیہ کنے کہتے ہیں, تفقہ رکھنے والے, فہم رکھنے والے, سمجھ رکھنے والے, جس کے لیے شرائط میں آپ کے سامنے رکھی, قرآن مجید نگاہ ہو, پوری گہری نگاہ ہو, تدبر کیا ہو, غور و فکر کیا ہو, حدیث اور سنت کے اوپر جو ہے ان کی نظر ہو, پوری وسعت کے ساتھ ہو, پوری گہرائی کے ساتھ ہو, شریعت کے اصل مقاصد کیا ہے ان کو پہچان دے ہوں. ایسا نہ ہو کہ کسی کم تر اہمیت والی شے کو زیادہ قرار دے دے اور زیادہ والی کو کم تر قرار دے دے. وہ ریشیو پروپورشن جو شریعت کے اندر ہے وہ بات ہے, تم پہلے سمجھ میں آئے انسان. یہاں اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے, ایک اس کا قانونی پہلو ہے, وہ میں بات کروں گا. حلال بالکل واضح, حرام بالکل واضح, بیچ میں مشتبہات. اب ان مشتبہات کے ذمن میں جو تقوی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسے بچے بجائے اس کے کہ ان کو اختیار کرے. شبہ والی بات ہے تو اختیار کرے, شبہ والی بات ہے اس سے بچو. چنانچہ اسی زمن میں حضور کی بڑی پیاری حدیث, دع ما یریبک الا ما لا یریبک, جس چیز سے تمہیں اپنے دل میں تھک محسوس ہو کے یہ ہو سکتا ہے کام غلط ہو, چھوڑو, اور وہ شاید اختیار کرو کہ جس سے دل میں کوئی کھٹک نہ لگا. یہ ریب سے بنا ہے, ریب شک, داما یوری ہوگا جو چیز تمہارے اندر ریب کی شکل اختیار کر رہے دل میں خلش اور کھٹک ہو اس کو چھوڑ دو, الامالا یوری ہوگا, اور اس چیز کو اختیار کر لو کہ جس سے دل کے اندر کوئی خلش, کوئی پریشانی, کوئی جو ہے تشویش پیدا ہو. اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے, جس دل میں ایمان ہے وہ دل سب سے بڑا مفتی ہے. ایمان سب سے لازم ہے. بڑی پیاری حدیث آپ کو ملتی ہے کہ بہت سے مواقع پر کوئی شخص حضور سے سوال کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے جس سب سے قلبت اپنے دل سے پوچھ لو. بلکہ ایک حدیث میں ولو اقاتل مفتی, دیکھو چاہے مفتی تمہیں فتوا دے دے کہ یہ جائز ہے لیکن تمہارا دل کہے تو نہیں سو. یہ اللہ کا ایک مفتی تمہارے دل, اگر ایمان ایمان نہیں ہے تو بات اور ہے, کچھ اور ایمان ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تشویش تو اسی کو ہوگی نا جس کے دل میں کچھ ایمان ہے. جیسے کہ منافق کے بارے میں اور مومن کے بارے میں حضور نے فرق بیان کیا کہ منافق کو بھی اپنے گناہ کا یا غلطی کا احساس ہوتا تو ہے لیکن بس اتنا جتنا کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس نے ہاتھ سے اسے ہٹا دی, بس اتنا احساس. اور جو مومن ہوتا ہے اس سے تو گناہ ہو جاتے غلطی ہو جاتی, تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے آ گیا, اتنا ہوش جب کی طبیعت کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن لے اور پہاڑ اس کے اوپر گرا کر. یہ اندرونی احساس کی بات ہے. تو جس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی وہ ایسے وہ ایمان کی علامت ہے, تو اس سے خطوا لے سکتے. اس سب سے کل وقت ولا اور تاکل مفتی, چاہے تمہیں مفتی جو ہے وہ فتوا دے دے. اور اس کی زبان میں ہماری تاریخ کا ایک بڑا عبرت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جس کے بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی, فاتح بیت المقدس, عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 88 برس کا جو قبضہ تھا یروشلم پر, اس سے اس کو واگزار کرانے والا مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی وہ اسی کے ساتھیوں میں سے فوجیوں میں سے نور الدین نبی تھی. نور الدین نبی کا بیٹا بیمار ہو گیا, شریر بیمار ہو گیا, شریر بیمار ہو گیا, سارے علاج وال میں تھے. اب اطبا نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک امکان ہے کہ شراب پی. اس نے کہا کہ اس کا معاذ اللہ حرام چیز, میں کیوں اس کے لذیذ فتوا ہے علماء کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی. بنوایا فتوا, فرض کیجیے کہ وہ حنفی مفتی کا عرض ہے, ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک نہ ہو. مالکی مفتی کا فتوا بھی آ گیا, شافعی کا بھی آ گیا, حنبلی کا, سب نے کہہ دیا جائے. اب اس اللہ کے بندے نے چاروں کو بلا لیا, پھر یہ شہزادہ ہے, زندگی جس کو حسین تھی. لیکن تخوا کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں کا بھی نہیں, اب ظاہر بات یہ خلفا نہیں تھے, خلفا راشدین کو یہ نہیں تھے, اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے بادشاہ. لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں دو عظیم اچھے بادشاہ ہوئے, عورت بھی والد بھی, خزانے سے ایک پیسہ خالی کھانا ہے, وہ تو امانت ہے. ٹوپیاں بنا بنا کر دیکھ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ. اور قرآن مجید لکھ لکھ کر مجھے تو سنج لے رہا ہے کمائی کر. اسی طرح پوری مغل پیریڈ جو ہے مغلوں کے حالے سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر پرش, بالکل فقیر. اب یہ بھی بہت بڑی مثال ہے. انہوں نے چاروں مفتیوں کو بلا دیا تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی بشیرت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی نہیں, اور اگر اللہ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے کہ نہیں. وہ اٹھا دفاع ہو جاؤ لے جاؤ اسے پتہ. اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب نہیں. تو یہ ہے تقوا. تو تقوا کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہات ہوں ان سے بچا بجائے اس کے ملوث ہو جائے. البتہ قانون یہ نہیں ہے, قانون یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے وہ حلال. یعنی شریعت نہیں ہے قانون کہ صرف وہ شے حلال ہوگی جس کی حلت ثابت ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا. ہر شے کی حلت یہ لاؤ کہ کام اللہ سے تو آئے کہ وہ حدیث لاؤ. تو قانون کا معاملہ اس کے بالکل فرق سے میں نے آپ کو بتایا. جس سے کی حرمت ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے وہ حلال. وہ مباح ہوتے ہیں, اس کو مباح پرمیسیبل, مباح پرمیسیبل, جس شے کی حرمت ثابت نہیں. یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں وہ حرام ہے. اس اصول کے تحت ہمارے یہاں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع قانونی سطح. اور یہ اہم مسئلہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. ویسے تو یہ تقدیر مبرم ہے, کبھی اگر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اور وہ عالمی ہوگا. یہ تو دی ہوئی خبریں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ اس سے پہلے کیا ہونا ہے, ہمیں ہماری شامت اعمال کس کس شکل میں ہمیں بھگتنی ہے, یہ دوسری بات ہے. اللہ کے عذاب کے کوڑے کیسے کیسے برسنے ہیں. ہم پاکستانیوں پر ایک کوڑا 1971 میں برسا تھا, اب کون سا کوڑا ہونے والا ہے یہ سمجھ نہیں جاتا. اس لیے کہ مسلک سنے ہم نے اللہ سے بے وفائی کی, وعدہ خلافی کی, ہم نے تو دعائیں مانگ مانگ کے انداز کی. ملک کیا تھا اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی کی دیدار سے دے, تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. کہاں کیا ہم نے محل بنا ہے, ہم نے کہیں کئی کروڑ روپے کے ایک کوٹھی جو ہے آپ کو ڈیفنس میں مل جائے گی. ڈیفنس میں کیا آپ کی یہاں چل جائے گی, جارج ٹاؤن کے اندر ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ جنمت ہی جنمت ہے پاکستان کو. شاید یہاں پر تو کوئی غربت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. یہ تو کیا یہ کوئی سکتا ہے, تو سزائیں کیا کیا آنی ہے یہ ایک الگ بات ہے. اس وقت میری یہ کتاب جو ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, یہ بہت آئی اوپنر کتاب ہے, زیادہ بڑی نہیں ہے, ضرور پڑھیے. مستقبل کی جھلک کیا ہے, ہمارا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے. بدقسمت جسے آج کا انسان حال میں پھنسا ہوا, میرا آج کا مسئلہ, میرے اس وقت کے مسائل, میرے اس وقت کے معاملات میں, اس میں لگا کی 24 گھنٹے دن رات فکر ہے تو اور سوچ نہ ماضی سے دلچسپی. میری ایک ہابی سی ہے, جس سے کوئی نیا ملاقاتی آئے تو میں اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سب جو ہے بہادر ہے, یہ جمنا پار کا ہے. ہاں جی ہاں, ہم یو پی سے, بلکہ ذرا یہ بھی بتائیے اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ میرا باپ کہاں سے آیا تھا ہجرت کر, یا میرا دادا کہاں سے آیا تھا ہجرت. ماضی سے اتنی عدم دلچسپی ہو چکی ہے, اس سے آگے تاریخ آپ کہاں پڑھیں گے. ہزار سالہ تاریخ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے, کیا کیا اونٹ نیچ آئے اس پہ, کیا کچھ نیچے وہ فراز آئے تھے, ان میں کیا کیا خیر کا پہلو تھا, کیا کیا شر کے پہلو, یہ جاننا ضروری. اس کا مستقبل تو ہے, کل کی ووٹی کی فکر ہے, اس سے آنے کی بات نہیں. اپنی ترقیات کی, اپنے کاروبار میں, اپنے پروفیشن میں, اپنی ملازمت کی ترقی کی فکر ہے. باہر میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو یقینی ہے قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگا. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے, عام طور پر خیال یہ ہے کہ بس جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو فرقہ تو مرتب ہے ہی, بس اسلام اسلم دی جائے گا. یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے. اچھا اول تو سوال پیدا ہوگا, کون سی فرقہ نافذ کرو گے, حنفی کرو گے, شافعی کرو گے, مالکی کرو گے, شیعہ کہتے ہیں جعفری کرو. اور انہوں نے لائے بات ہے ایران میں خون دے کر, جانے دے کر انقلاب برپا کیا, بادشاہ کو بھگایا, تو اب ان کی جو ہے جعفری فرقہ بنتا ہے اور نام بھی. تو پہلی بات تو یہ پاکستان میں سوال پیدا ہوتا ہے, وہاں تو یہ کہ سنی بہت معمولی سی اقلیت کے اندر, اور مین لینڈ میں سنی ہے ہی نہیں. مین لینڈ جو ہے درمیان کا دائرہ, ایران کا اس نے سنی کا وجود نہیں. جنوب مشرق میں کچھ بلوچ ہیں سنی, جنوب مغرب میں کچھ عرب ہیں سنی, احواز کا صوبہ کہلاتا ہے, خلیج کے ساتھ تھا. شمال مغرب میں کرد ہی سنی, شمال مشرق میں کچھ افغان یا ترک سنی, ترکستان سے ملتا لگا. مین لینڈ ایران از 100% شیعہ, وہ شیعہ آپ کون سا کریں گے؟ آپ کے یہاں تو شیعہ سنی کیوں ہے؟ کراچی سے فلیٹ سب کو یہاں بھی فلیٹ ہے, اوپر سنی نیچے شیعہ, تو نیچے سنی اوپر شیعہ, دائیں سنی بائیں شیعہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فکر مرتب ہوئی تھی ہزار سال پہلے, وقت کے دریا میں بہت پانی بہ چکا ہے, بہت سے مسائل پیدا ہو چکے, کوئی فکر میں نہیں ہے. اور بدقسمتی تھی ہمارے علماء نے اشتہاد کا دروازہ بند کر دیا, شیعوں نے کھلا رکھا اشتہاد کا, ان کے یہاں مجتہد کہلاتے ہیں علماء میں. آیت اللہ مجتہد برجا فراہے جو آخری اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے آیت اللہ خمینی نے ولایت الفقیہ گورنمنٹ بائی فقہا دے ہیو دی رائٹ ٹو رول, آپ یہی خان چندر ہے. اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں, لیکن انتخابات میں کون حصہ لے سکتا ہے, کون نہیں لے سکتا, وہ شورا بزرگان جو ہے وہ علماء بیٹھے ہوئے, وہ کہہ جاؤ تم نہیں لے سکتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلا صدر بنا تھا ایران کا ریولیوشن کے بعد, بنی صدر نام اس کا تھا. جب بنی صدر صدر بنے تو شاید 99% ووٹ تھے. آیت اللہ خمینی نے کان پرک نکال دیا, جو وہاں حکومت جو ہے وہ نماز نہیں. یہ چوکسی ہے اس خوف کے اندر, اس کی بڑی نمایاں. تو اصل یہ اس خوف میں اللہ کرے کہ پاکستان اللہ قبول کر لائے اور یہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اگر کہ آثار کوئی نہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کیا کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہوگی؟ قانون سازی ہوگی, اصل دور ہوگی. مباحات کے دائرے میں آپ نئے نئے قوانین بنائیں گے, مباحات کے دائرے. ہاں, جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی اس کے بارے میں, کتاب و سنت سے, یہ نہیں کہ یہ فکر حنفی کی رائے ہے, فکر مالکی کی رائے ہے, یہ نہیں. پرسنل لاء میں تمام فکروں کو ایکنالج کیا جائے, ٹھیک ہے, ساتھی آپ معاملات شادی بیاہ کے, وراثت کے, آپ اپنی فکر عبادات کے, آپ کے تحفی کے تحت کرنا چاہتے کریں, کتنے شاہی کے تحت کرنا چاہتے کریں, کتنے جافی کے تحت کرنا چاہتے کریں, یہ عبادات اور آئلی قوانین اور وراثت وغیرہ کے معاملات بھی پرسنل لا شمار ہوتا ہے. لیکن لا آف دی لینڈ میں کوئی فقہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جائے گی, بلکہ ساری فقہیں جو ہیں وہ ہمارا کامن ہیریٹیج, وراثت علمی ہے ہماری. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام مالک نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, امام احمد بن حنبل نے یہ کہا, امام ابن تیمیہ نے یہ کہا, امام جعفر صادق نے یہ کہا. اوکے, یہ تو ہمارے پاس بڑا براڈ اسپیکٹرم آ گیا, یہ تو ہمارے پاس علم کا خزانہ آ گیا. ان سب کی روشنی میں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر پریسیڈنٹس پیش کیے جاتے ہیں, تو مقدمہ آپ کے یہاں سپریم کورٹ میں ہے تو کہیں سے نکال کر لائیں گے. پریوی کونسل برطانیہ کی فلاں سن میں فلاں مقدمے میں اس نے یہ فیصلہ دیا, یہ فیصلے ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. فیصلے کے اعتبار سے ان کو فیصلہ کون اہمیت آتی ہے؟ تو یہ ہمارے پریسیڈنٹس ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, امام مالک کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے. اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ الحلال بین والحرام بین بینہما شبہ, تقوا کا بتاوا وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے. شبہات کو بچے پرسنل لیول پر در حقیقت اس حدیث کا اطلاق ہوگا, لیکن لیگل پہلو اس سے بھی تو فرق ہے. جو شے حرام ثابت نہ کی جا سکے کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے, ہو جائے اس میں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں, قانون بنا سکتے ہیں, اس میں آپ میجورٹی کی گنتی سے بھی قانون بنا سکتے ہیں. دو پرمیسیبل چیزوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے نا, تو نو ہارم, ریفرنڈم کرا لیں, وہ ساؤنڈ کر سکتے ہیں جی. چادر کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر میں فرض کیجیے آج کل دعوت ایک خاص کا کوئی اہتمام کرنا, اب اس میں ڈرنک کیا پیش کی جائے, ایک چیز ہے شراب, شراب سن کی شرام, اب سیون اپ رکھا جائے یا کوئی جو ہے روح افزا شربت رکھا جائے یا کوئی اور چیز رکھی جائے, اب یہ سب مباح ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ فارمسی اور موٹ سے بھی ہو جائے تو کون سا حرف کی بات ہے, جدھر زیادہ رائے وہ بھائی کہہ یہ بھی حرام ہے. کیونکہ دو پہلو جو ہے سامنے رکھیے کہ ایک ہے تقویٰ کا پہلو کہ جو مشتبہات ہیں جن کے بارے میں تحقیق تیقن کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اسے بچو, وہ اس حدیث کا موضوع ہے. فمن اتقى الشبهات ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات, تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تقوا ہے, فقد الصبر, تو اس نے تو برات حاصل کر دی, فقط اس کا برا, تو جو بھی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا. یہ انفرادی سطح پر تقویٰ کا سب سے الگ ہوگا. تقویٰ یہ ہے کہ جو چیز بھی مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ رکھ سکتے, اس کو اختیار نہ کریں. وہ من وقع فی شبہات سے وقع فی الحرام, جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. ایسا جیسا ہے کہ ابھی کئی بڑی مشتبہ کی بات تھی جس کا مسئلہ تھا, آگے بڑھ کر جو ہے آدمی کے اندر وہ پھر بڑھتی ہے, انسان کی نفسانیت جو ہے حیوانیت بہیمیت اس کے نسانی تقاضے, پھر اگاہ آہستہ آہستہ فسمیت سے رہو لسرا پور لگ دے جاتے ہیں, پھر حرام کر دیا جائے گا, جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں ڈھاکا کھل جائے گا, پھر مطلب یہ کہ جھجک جو ہوتی ہے وہ ختم اگر ہو گئی تو پھر گویا کہ اس کا اندیشہ ہے کہ مشتبہ امور کو استعمال کرتے 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 آپ حرام سے اندر بھی مبارک. اب پھر مثال دی آپ رائی یا را ہو شیوا یو سکھو انجر کا کی شیوا کہتے ہیں محفوظ چلانگا, مطلب یہ کہ یا تو کوئی بادشاہ ہے اس نے اپنے حیوانات کے لیے اس کے ابھی بہتے ہیں گائے ہیں بکریاں ہیں اونٹ ہیں گھوڑے ہیں, ان کے لیے ایک خاص علاقہ اپنے لیے محفوظ کرتے کہ یہاں صرف وہ شاہی جو جانور ہے وہ چلے, ان میں سے پبلک کا کوئی انسان جو ہے اس کا کوئی جانور جو ہے یہاں داخل نہیں کرتا, اسے کہتے ہیں اسی طرح جاگیردار بڑے بڑے کر سکتے تھے کرتے تھے, باقی چرواہے دوسری جگہ جائیں اپنی بھیڑے بکریاں اپنے دیوڑ لے کر چلائیں یہاں نہ لائیں. رائی ذرا ہوٹل ہیما اس چرواہے کے ماننے کے جو کسی محفوظ یا مخصوص چراگاہ کے قریب حول اس کے گرد اپنا ریوڑ چلا رہا ہے, یو سے کوئی اثر کی تو اس کا اندیشہ ہے شک ہے خطرہ ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ گھس جائے ہیما کر لے ہما کر لے لے تو شاہی مجرم ہو جائے گا کہ نہیں, پکڑ ہو جائے گی کہ نہیں, لہذا دور رہو, جسے آپ انگریزی میں کہتے کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, ذرا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھو, یہ نہ ہو کہ آپ عین بالکل حرام کی سرحد پر پہنچ جائیں, تو اگر سرحد پر پہنچ جائیں تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کراس کر جائیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن مجید میں زنا کا معاملہ, یہ کہیں نہیں گیا قرآن میں لا تزنوا زنا نہ کرو, یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ تم پر زنا حرام کیا گیا, جیسے کہ ہمارے یہاں دانشور ہے, وہ کہتے شراب کے لیے حرام تھا لکھا شراب. اچھا اللہ کے بندے عقل کے ناخن ہو, جب شراب کے لیے اور جوئے کے لیے ایسے ایسے الفاظ آئے بالکل بن عمل شیطان خرچ کرے بو ہو, یہ شیطان کا عمل ہے, گندگی ہے, نجاست ہے, بو نہ ہو تو حرام کا لفظ استعمال اس سے زیادہ سخت نہیں ہے. اور جہاں پہ آتا بھال ان تم ان کو بات آتے ہو میری آتے, اور یہ انداز کیوں ہے مجھ سے کہا, بہت پہلے تمہیں کہہ دیا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں اگر سے کچھ منفاط کے پہلو بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو بھاری ہے, تمہیں اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا, تقوا کا تقاضے ہوئے تو اسی وقت چھوڑ دیتا, اور بہت سے لوگوں نے بہت سے سامان اسی وقت چھوڑ دیا. پھر ہم نے ایک اور تمہیں وارننگ دی تھی کہ جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو, نماز سے کبھی مل جاؤ, اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے. اب آخری جب آیا ہے وہ خوبصورت معاہدہ میں جب تک اب سخت ہوتا ہر ان کو ملتا ہوں باز آتے ہو نہیں, اب یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ چھوڑ دی ہوں گے کہ حرام کی لگ دیا. تو میں نے ان سے کہا تھا ایک ملاقات میں یہ حرام کا لفظ دینا کے لیے نہیں آیا, تو اس کے جواب میں فتوا دے دیا, لیکن الفاظ کیا ہے, لا تقرب الزنا, زنا کے قریب دینا مجھ کو, یعنی زنا تک جانا تو بہت دور کی بات, کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. یہ سارا جو ہمارا آئینی نظام ہے, پردہ ہے, سیگریگیشن آف سیکسز ہے, مخلوط معاشرہ نہ ہو, لڑکوں کے کالج علیحدہ ہو, لڑکیوں کے علیحدہ ہو, لڑکوں کی یونیورسٹی علیحدہ ہو, لڑکیوں کی علیحدہ ہو, عورتوں کے اسپتال علیحدہ ہو, وہاں عورتیں مریض, عورت ڈاکٹر, عورت نرس, مردوں کے ہسپتالوں کو مرد مریض, مرد ڈاکٹر, مرد نرس ہونے چاہیے, عورت نہیں ہونی چاہیے, یہ شریعت کے خلاف. اور پھر جو چھوٹا ہے وہاں وہ سب کو معلوم کر لیا, یہ قرآن کا انداز ہے تقرب. قرآن کی یہی بات آتی ہے دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے, تو کہیں تو آتا بھلا تعتدوها, ان سے تجاوز نہ کرو, ان کو کراس نہ کرو, اور کہیں آتا فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہے کہ کہیں مت کرو. تو فرمایا کر رائی یرعا حول الحما, وہ چرواہا جو اپنے ریوڑ کو کسی محفوظ چراگاہ کے قریب چرواتا ہو, یوں شکویت آپ چیز کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے, کسی بھی وقت جو اس کا ریوڑ جو ہے وہ محفوظ چراگاہ میں داخل ہوتا ہے, وہ جو پکڑا جا رہا ہے جیل میں اس کو سزا ہو. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا الا اب آگاہ ہو جاؤ, یہ جواب الکلم میں سے ہے, یہ چیزیں جو حضور نے فرمایا ہے ایک طرح سے ایک فخر و مباحات کا انداز ہے, حضور کا انداز ہے. آپ نے فرمایا انا افصح العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان, صحیح ہے, فصیح ترین عربی قرآن کی اس کے معلوم. اسی طرح روسی کو جواب الکریم, جواب الکریم کہتے ہیں بڑے جامع باتیں, کلمات چھوٹے چھوٹے کلمے, چھوٹے چھوٹے مفہوم کے ذریعے. مثلا افہام جنت, روزہ ڈھال ہے, کیا من نفس کے حملوں سے بچانے, جیسے تلوار سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ڈھال کے ذریعے, تمہارا جو نفس ہمارا ہے, تمہارا جو عید اور نبی جو ہے, تمہارے جو حیوانی تقاضے ہیں, تمہاری جو حیوانی جبلتیں ہیں, ان سب کے خلاف تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو, اپنی انا کو, اپنی خودی کو. اب اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے, یا اپنی روح کو نفس کی ظلمانیت سے اپنی روح کو اگر بچانا ہے روزہ ڈھال الصوم جنت, اسی طریقے کا یہ کلمات ہے. علاوہ ان لکل ملک حما, علاوہ ان حما اللہ معاذ, آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں صرف اس کے اپنے جو حیوانات ہیں, صرف وہی کر سکتے ہیں, کسی اور پر لکھا نہیں. ہر بات سچ ایک محفوظ اور مخصوص کراگاہ ہوتی ہے. علاوہ ان رحمت واہ بہار ہو, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی وہ مخصوص حما وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا. تو جیسے حما کے قریب کرانے والا اس کی سرحد کے بالکل خاص قریب اپنے ریوڑ کو لے جانے والا ہمیشہ اس خطرے میں رہے گا کہ اس کا ریوڑ جیسے بکری چلان میں جائے, اس کی بیڑے چلان میں جائے اور ادھر چلے جائے, ایسے ہی. تو اعلیٰ وَإِنَّا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا عَلَىٰ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ, اور اللہ تعالیٰ کا حِمَا جو ہے اس کی محرمات سبھی چیزوں کو اس نے خراب کرا. تو فلا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں الفاظ وہ نہیں ہے کہ میں اضافہ کرتا ہوں, فلا کا پورا منہ قریب نہیں. آخری جملہ اس کا پھر کو جواب نکلنے سے بہت اہم کرنا, یہ تو بہت ہی اہم. علاوہ نفی جسد بدھ وطن, آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ صالح ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور جب اس میں فساد ہو, اس میں خرابی ہو, اس میں برائی ہو تو پورا جسم بھی برا ہو جاتا ہے. اللہ وحی القلب, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. یہ ہے وہ بات جو آ گئی جو قرآن کے حکمت و فلسفے کی ہے. یہ تین لیول ہے, نفس امارہ, قلب, روح. انہی کو تین کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے فرائیڈ نے, اور میں اس حوالے سے اس کی ایکوٹی آف ویژن جو ہے, ایکوٹنیس آف اس ویژن, اس کے مشاہدے اس کا بتایا, اگر کہ اس کی تعبیر اس نے مدد کی. جہاں تک اڈ لیبیڈو اور پھر ایگو, وہ تو صحیح ہے لیکن سپر ایگو کو میں تو سمجھ نہیں سکتا, لیکن اسے دیکھ لیا ہے کہ ایگو سے اوپر خود ہی سے اوپر بھی کوئی اور شے ہے, انسان ہے پہچان نہیں پایا تو کیا ہے, وہ روح ہے. اب ہوتا کیا ہے, یا تو اس قلب کا رخ ہوتا ہے روح کی طرف, تو روح یہ آئینے کے مانند ہے, روح کی ساری تجلیات انوار اس میں منعقد ہو جائیں گے اور پورا وجود منور ہو جائے گا, یا اس کا رخ ہو جائے گا نفس امارہ کی طرف. تو نفس امارہ کی ساری ظلمات تاریکیاں وہ منعقد ہو جائیں گے اور سارا جسم خراب ہو جائے گا. اب بات خاص طور پر جو دلچسپی کی ہوئی ہے کہ قلب کو کہتے ہیں قلب, اس لیے یہ مادہ جو ہے بدلنے کے معنی میں, اضطراب قلب سے بنا بدل جانا. قلب لک الامور, اے نبی یہ منافق آپ کے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب حضور کی اپنی ایک پلاننگ ہے, وہ کوئی ایسا خورا چھوڑتے تھے بیچ میں تاکہ وہ پلاننگ خراب ہو جائے. تو قلب سے مانی ہی تو قلب بدلنا, یہ قلب وہ شے ہے آپ کے پورے جسم کے اندر ہر عضو کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے. بس فرض کو بھی آرام چاہیے, بہت زیادہ مشقت کی ہے, تھک گئے تو اسے آپ ریسٹ دیں گے, تب ریجوینیشن ہوگی. دماغ کو بھی آرام کی وجہ سے آپ سوتے ہیں تو دماغ آرام کرتا ہے. یہ بات اور ہے کہ دماغ کے آرام کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی اتنا ہم سوتے, پھر دماغ بھی آرام کرتا ہے. آپ سو رہے ہیں لیکن دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو اس میں پھر خواب آتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو قلب جو ہے وہ ایک عضو ہے ہمارے جسم کا جس کے لیے آرام نہیں, کوئی آرام نہیں سوچے نہ ایک حالت میں پھیل رہا ہے سپر میں پھیل رہا ہے سپر میں پھیل رہا ہے سپر میں. تو یہ تو ایک حیثیت ہے اس کی جو تو فیزیولوجیکل ہے, اور ایک یہ ہے کہ یہ دل داماجور رہتا ہے. اگر یہ دل یکسو ہو کر روح کی طرف ہو جائے تو اس حیثیت کا نام ہے نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے. یا ایلہ قلب مستقل طور پر روح کی طرف رخ کیے ہوئے ہو, اور روح کی تجلیات تو ربانی تجلیات ہے, روح کا تعلق اب رب سے ہے تو پورے وجود میں فرار چل جائے. لیکن اگر خدا نے خاص طور پر مستقل رخ جو ہے نفس ہمارا کی طرف سے لیے ہوئے ہیں, ان نفس لا مارا تم بسو, اور کچھ لوگوں کا یہ ناما دور رہتا ہے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. وہ اچھا کام کیا تو اندر سے شاباش ملتی ہے, تم نے ٹھیک کیا, دل کہتا ہے یا روح کہتی ہے شاباش دیتی ہے. برا کام کیا تو وہ روح ملامت کرتی ہے, تو وہ بیچ بیچ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. وہ جو سورہ توبہ میں بھی آیا ہے خلق و عمل صالحا و آخر سیئا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلط ملط کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے ساتھ برے کام بھی, تو کچھ لگ جاتی ہے. اب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا, وہ یہ جو اسی حدیث کے حوالے سے دیکھیے, دو معاملات ایسے تھے جو حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ان کے آخری فیصلے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں آپ کو ہمارے کمیونیکیشن چینل سے کوئی تھے, کوئی ٹیلیویژن پر اعلان ہو جائے کہ آج سے یہ ہو گیا پورے ملک میں پہنچ جائے. ربا کی حرمت آئی ہے بالکل آخری دور میں سن 9 میں. اب ربا کن کن چیزوں میں ہے, کن کن چیزوں میں ہے, اس کی تفصیل حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضور کا انتقال ہو گیا اور ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہو سکتا کہ کن کن چیزوں میں ربا ہے. یہ بڑا اہم علیحدہ مسئلہ ہے, اس کو تفصیل سے گفتگو ہوگی اس پر. تو آپ نے پھر اسی حدیث کے مطابق سمجھے سمجھایا فدعو ربا و ریبا, تو دیکھو تم سود کو بھی چھوڑ دو, جس میں سود تھی تو شک بھی پیدا ہو جائے, صبح بھی پیدا ہو جائے جس میں سود کی معاملہ چھوڑ دو. جیسے کہ یہاں آیا فمن الشبهات فقد صبر على دينه وعرضه, جو وہ مشتبہ چیزوں سے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا, عزت بھی محفوظ کر. ہمارے یہاں برعکس ہو رہا ہے, سارا پوری دنیا یہ بینکنگ ہے, یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے, بدماش ترین ذہن کی پیداوار ہے. اقبال کہتا ہے یہ بنوک ای فکر چالا کے یہود, بنوک بینک کی جمع, یہ بینک جو ہے یہ تو اجارانہ فکر جو ہے یہودیوں کی, اس کی پیداوار ہے. ای بنوک ای فکر چالا کے یہود, نور حق اسی نئے آدم ربود, وہ جو روحانیت کا نور تھا سینہ نئے آدم کے اندر اس نے اس کو نکال کر دور پھینک دیا, انسان کو درندہ بنا دیا ہے. تا تہو والا میں زردد نظام, اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک تہو والا نہیں ہوگا, تلپٹ نہیں کیا جائے گا, ختم نہیں کیا جائے گا, خوف اڑا نہیں جائے گا. تا تہو والا نہ زردد نظام, دانش ہو تہذیب و دین فضائے خام, کہاں کی دانش, کہاں کی تہذیب, کہاں کا دین, کسی بھی چیز کا کوئی انسان نہیں. تو حضرت عمر کی حسن دل کا اس سے تعلق ہے قول کا تعوربا وربا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے, اور مشتبہات سے بھی اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر ہر طرح سے بچنے کی توفیق عطا کرے.